الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة بعد آية الكرسي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور فقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى قوله تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا گفتگو کا رخ بدلے حکومت یہ کرے حکومت وہ کرے نواز شریف صاحب یہ کریں فلاں صاحب یہ کریں یہ سب اپنی جگہ درست ہے جیسا کہ حدیث نبوی میں آیا ہے الدین والنصیحہ حضرت تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ روایت اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ دین نام ہے نصح و خیر خواہی کا قیل لمن سوال کیا گیا کس کے لیے نصح و خیر خواہی کس کی وفاداری کس کی خیر خواہی قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم حضور نے فرمایا وفاداری اور خیر خواہی اور نصح اور اخلاص اور خلوص اللہ کے ساتھ اس کی کتاب کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ پھر مسلمانوں کے لیڈروں کے ساتھ اماموں کے ساتھ جن کے ہاتھوں میں مسلمانوں کے معاملات کی زمام کار آ گئی وعامت ہند اور پھر جو عام مسلمان ہیں ان کے ساتھ تو گویا کہ عوام مسلمانوں سے متقدم ہیں اس معاملے میں وہ لوگ کے جو مسلمانوں کی زمام کار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوں اور اسی قدر حقیقت یہ نتیجہ ہے کہ ہم ان اجتماعات جمعہ میں جن لوگوں کے ہاتھ میں بھی اس وقت ملکی معاملات کی زمام کار آ گئی ہے اختیارات آ گئے ہیں ان کا ایک چھوٹا قدم اگر صحیح ہو اس کے نتائج اس کی برکات بہت بڑی ہوں گی چھوٹا سا قدم اگر غلط ہو اس کے مضرات اور اس کے نقصانات بہت بڑے ہوں گے اس حوالے سے گفتگو اس موضوع پر ہوتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا آج میرا ارادہ یہ ہے کہ ذرا مختلف رخ سے بات کروں کہ میرا اور آپ کا فرض کیا ہے یعنی یہ کہ ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ کا بنیادی مطالبہ کیا ہے تقاضا کیا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی وہ فرض ادا کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی گویا کہ اسی حدیث نبوی میں عامت ہند جو نصف خیر خواہی ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے نصف خیر خواہی ان کی بھلائی کے لیے انہیں مشورہ دینا. تو آج گویا کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ جو مجھ سے آپ سے ہر فرد مسلم سے جو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے مطالبہ ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس اعتبار سے غور کیا جائے تو اگر کہ مسلمان دنیا میں جو مختلف ممالک میں آباد ہیں تو مختلف کیفیات و احوال سے دو چار ہیں. ایک بڑی کثیر تعداد مسلمانوں کی غالب اکثریت اب ایسے ملکوں میں رہتی ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومتیں ہیں, چاہے نظام اسلامی نہیں ہے لیکن بہرحال مسلمان حکمران ہیں, کلمہ گو ہیں, مانتے ہیں اللہ کو, رسول کو, قرآن کو. لیکن یہ کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ملکوں میں بھی رہتے ہیں کہ جہاں وہ اقلیت میں ہیں اور جہاں ان کی اپنی حکومت نہیں ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. مثلا ہمارے لیے سب سے بڑی مثال جو ہے بھارت ہے. ہماری جو تعداد ہے پاکستان میں مسلمانوں کی اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد بھارت میں مسلمانوں کی. اب یہ جو دو مختلف قسم کی جو صورتحال ہوں گی تو آیا اس میں اللہ تعالیٰ کا جو تقاضا ہے مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری اور فریضہ عائد ہوتا ہے مسلمان پر, کیا وہ بالکل مساوی ہوگا؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کا بنیادی تقاضا ہے وہ تو ہر مسلمان سے ہے, خواہ وہ اکثریت والے ملک میں ہو, اقلیت والے ملک میں ہو, چاہے وہ کسی ملک میں تنے تنہا ہو, اکیلا ہو. البتہ یہ کہ کچھ تکمیلی تقاضے ایسے ہیں کہ جن میں جا کر کچھ نہ کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے, اس لیے کہ بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو ان ملکوں میں رہتے ہوں جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں, جہاں کے اختیارات جو ہیں اور معاملات کم سے کم قانونی اعتبار سے, دستوری اعتبار سے, بظاہر احوال ان کے اپنے ہاتھ میں, ان کی ذمہ داری بہت بڑھ جائے گی. لیکن یہ کہ بنیادی تقاضے میں کوئی فرق نہیں. تو سب سے پہلے وہ بنیادی تقاضے ہمیں سمجھنے چاہیے کہ جن میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے, کا مسلمان کسی اکثریت کے ملک میں ہو, کا اقلیت کے ملک میں ہو, کہیں ہو. سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ میں نے اس کے لیے آج آپ کو سورہ نساء کی 136ویں آیت کا نصف اول پڑھ کر سنایا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو, اے اسلام کے علم بردارو, ایمان لاؤ اللہ پر, جیسا کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے. اللہ پر بھی, اس کے رسول پر بھی, اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل تھی. یہ کہ ہر مسلمان سے پہلا تقاضا ایمان کا ہے. دیکھے اپنے غریبان میں جھانکے, وہ یقین پیدا کر ہے, نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے, وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے تو پوری, وہ یقین والی کیفیت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اب اگلی منزلیں تو تعمیر کیسے ہوں گی؟ بنیاد ہی نہیں ہے. گویا کہ اگر اس سے اوپر کی کوئی منزل ہم تعمیر کر رہے ہیں تو ہوا میں تعمیر کر رہے ہیں. سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. دیکھیے, ایک تو وہ مسلمان ہوتا ہے کہ جو خود غور و فکر کر کے حالت کفر میں تھا, عیسائی تھا, یہودی تھا, یا ہندو تھا, سکھ تھا, وہ تازہ کر کے غور و فکر کر کے وہ ایمان لاتا ہے. یا جیسے وہ لوگ جو مکے میں ایمان لائے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر, ان کے ہاں ایمان پہلے آیا, اسلام بعد میں آیا. ایمان آ گیا, اس کے بعد جو حکم آیا کراتے پر. لیکن ایسے بھی تھے کہ بھائی پورا قبیلہ ایمان لا رہا ہے, میں اکیلا کہاں کھڑا رہ جاؤں؟ چلو ہمارے سردار ایمان لے آئے ہیں, ظاہر بات ہے ان کا ساتھ دینا ہی ہے, چلو. ایسے لوگ بھی تھے. یا پھر جب وہ بات آگے نہیں تو جب حضور کو اور اہل ایمان کو اللہ نے فتح عطا کر دی اور جب قلوب فی دین اللہ افواجہ کا نقشہ بن گیا, تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوج در فوج جو مسلمان داخل ہو رہے تھے اللہ کے دین میں, تو ان کے اندر بہت سے ایسے بھی تھے کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا, نفاق بھی نہیں تھا, دھوکہ بھی نہیں تھا, لیکن یہ کہ وہ مثبت طور پر ایمان کا جاگونی ہو جانا وہ نہیں تھا. یہ تو اس وقت کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا جس کی طرف کے اشارہ ہے سورہ حجرات کی آیت میں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب ایمان لے آیا نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم اسلام لے آئے ہیں لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ تمہاری زبانوں پر تو ہے اور ٹھیک ہے قبول ہے، جب تم نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ہم نے تسلیم کر لیا تم مسلمان ہو، لیکن یہ اقرار باللسان تو پہلی منزل ہے، اصل تو جو ایمان کی منزل ہے وہ تصدیق بالقلب ہے، باقی یہ اب جو ہمارا معاملہ ہے ہماری تو 999 قسم 9 نکلنے جس کو آپ کہیں گے پرسنٹ تعداد ان لوگوں کی ہے جو صرف اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ایمان ایک بالکل دوسری شے کا نام ہے، تو گویا ہم نے سے تو ہر ایک اس کا مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ہے رسول علی ول کتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل، یہ ہے میرا اور آپ کا پہلا فریضہ جس کے لیے کہ ہمیں اپنے غریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اختصار کے ساتھ اگر چلیے بتا دیں جس سے پہلے بارہا بیان ہوئے ہیں، عرض کر دوں کہ ایمان کہاں سے ملے گا، اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے اور اپنے غریبانوں میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے کہ یقین والی بات تو نہیں، تو پھر وہ یقین کہاں سے لائیں کیسے پیدا ہو، تو سب سے بڑی سورس منبع اور سرچشمہ ایمان کا وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید میں سورہ حدید میں فرمایا گیا ہو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی اللہ جو اپنے بندے پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، کفر کا اندھیرا، مادہ پرستی کا اندھیرا، الحاد کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں سے نجات دے کر اور ایمان کے نور میں لانے والی شے اللہ کی کتاب ہے، قرآن سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے وہ ایمان علی وجہ بصیرت ہوتا ہے، اس میں صرف دل ہی نہیں دماغ بھی ایمان سے منور ہو جاتا ہے، انسان میں یہ دو بڑی بنیادی فیکلٹیز ہیں دل اور دماغ، دوسرے دو ذرائع اور ہیں ایمان کے حصول کے، صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، کونوا مع الصادقین، تو جیسے بھٹی کے سامنے بیٹھنے سے آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت آپ پر پہنچ جائے گی، برف کی سلے رکھی ہوئی ہے وہاں قریب بیٹھیں گے تو آپ کو ٹھنڈ پہنچ جائے گی، ایسے ہی صاحب ایمان کے دلوں سے ایمان فراز کرے گا آپ کے اندر، اسی طریقے سے دین پر عمل کرنے سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں قسم کے جو سورسز ہیں ایمان کے، عمل اور صحبت صاحب یقین، اس سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے وہ قلب کو تو منور کر دیتا ہے، اور جو سب سے بڑی دولت ہے اس میں کوئی شک نہیں، انفرادی سطح پر انسان کی شخصیت بدلے گی دل سے بدلے گی، لہذا وہ ایمان جو ہے وہ انسان کی اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے تو بہت کافی ہے بہت مؤثر ہے، لیکن اس سے اگلے جو مراحل ہیں جن کا ذکر میں بعد میں کروں گا اس کے لیے ہمیں دوسرا ایمان ضروری ہے، وہ ایمان ہے علی وجہ البصیرت، ایمان پھر ہاتھ ہی سبھی ادو اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، وہ ایمان جس میں صرف دل ہی منور ہو ایمان کی روشنی سے، ذہن بھی منور ہو چکا ہو انسان کی سوچ اس کا فکر وہ بھی در حقیقت ہم آہنگ ہو چکا ہو اس کے عقائد کے ساتھ بنیادی ایمانیات کے ساتھ، تو اس کی سوچ قرآن سے، البتہ یہ کہ صحبت صاحب یقین اور عمل اس کے ذریعے سے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے، بہرحال ایک اور بات جو اس ایمان سے بھی پہلے ضروری ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں کلمہ طیبہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ نفی پہلے ہے اس بات بعد میں، لا الہ الا اللہ پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، اس لیے بعض جو تصوف کے سلسلے ہیں جن میں یہ ذکر ہوتا ہے تو نفی اس بات کا ذکر اس کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کی پھر جو ضربیں وغیرہ لگائی جاتی الا پر جو ہے، پر یہ کہ نفی پہلے ہے اس بات بعد، یہی کیفیت ایمان کی ہے، اس میں پہلے ایک نفی کرنی پڑے گی پھر ایمان اللہ پر، اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی دو آیات سنائی ہیں، ان کی اہمیت دیکھیے کہ آیت الکرسی کے فوراً بعد ہے، آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت شان کے بیان کرنے میں بہت ممتاز آیت ہے قرآن مجید کی، جس کو کہ حضور نے سیدت و آیات القرآن کہا ہے، یہ تمام آیات قرآن کی سردار ہے، جو شان اللہ تعالیٰ کی ہے، شان وحدانیت، شان احدیت، پھر اس کی صفات کمال جس انداز میں، جس پر دلال انداز میں یہاں بیان ہوئی ہے، اس اعتبار سے وہ یوں سمجھیے کہ ایک معرفت خداوندی کا ایک بہت بڑا ایک سرچشمہ ہے. لیکن اس کی فوراً بات کی آیت کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کبھی بھی پوری تاریخ میں مسلمانوں نے کسی کو جبر مسلمان نہیں کیا. یہ چوائس ہے. چاہو مسلمان ہو جاؤ, نہیں چاہتے تم کافر رہ سکتے ہو. ہندو رہو, سکھ رہو, پارسی رہو, یہودی رہو, نصرانی رہو. ہاں اسلام کی بالادستی تمہیں قبول کرنی پڑے گی. ریاست اسلامی ہے, قانون اسلامی ہوگا, لیکن تمہیں مذہب تبدیل کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. لا اکراہ فی الدین. سب تبین رشد من الغی. ہدایت کی راہ بالکل مبین ہو چکی ہے, مبرہن ہو چکی ہے, واضح ہو چکی ہے کجی کے راستے سے. کیونکہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے مدینے میں. اس سے پہلے دو تہائی سے غائب قرآن نازل ہو چکا ہے, تو اس کے ذریعے سے ہدایت تو واضح ہو چکی ہے. اب اس میں کوئی اشتباہ تو نہیں رہا. کا تبین رشد من الغی. اب فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بها فقد استمسك بالعروة الوثقی. تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے در حقیقت ایک بہت مضبوط کنڈے کو اور سہارے کو تھانک لیا. وہ کنڈا اور سہارا ایسا ہے لن خساب والا, جو کہ کہیں وہ جواب دینے والا نہیں ہے. وہ ٹوٹے گا نہیں. اگر آپ کو کہیں بڑی اونچی فصیل پر چڑھنا ہو, کنڈے لگے ہوئے ان کو پکڑ پکڑ کے آپ چڑھ رہے ہو, کوئی کنڈا جو ہے وہ ڈھیلا ہو نکل جائے تو گئے آپ بھی. وہ ساری اب تک کی نظر بھی نہیں, جان بھی گئی. اس طرح اگر کسی جہاز سے کہیں گر گیا کوئی آدمی عرصے پر کھڑا ہوا تھا تو ہٹکولا لگا جیتے گیا. اب اگر کہیں کنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا جو کہ جہاز کی دیواروں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, تو اب یہ اگر کنڈا مضبوط ہے تو وہ بچ جائے گا. تو فقط اس پر سے کبھی ہوئے لیکن مستعل انتصاب اللہ سمیع علیم. لیکن یہ کنڈا کب ہاتھ آتا ہے انسان کے, یہ سہارا کب اسے میسر آتا ہے؟ جبکہ وہ طاغوت کا کفر کر کے اللہ پر ایمان لائے. اب یہاں بہت قابل غور بات ہو گئی, طاغوت سے مراد کیا ہے؟ طاغوت تغا سے بنا ہے. تغا کے معنی حد سے بڑھ جانا. ہر شے کی کوئی حد ہے, اس حد سے آگے وہ نکلے گا وہ طغیانی ہے. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام. دریا اپنے کناروں کے اندر اندر بہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ذرا وہ نکلا کناروں سے باہر آیا, یہ طغیانی. تو تمام مخلوقات کی حد کیا ہے جو اللہ نے ان کے خالق نے بنا دی ہے؟ اللہ کی اطاعت, عبادت, اطاعت. جو اس حد اطاعت ہو اور عبادت الہی سے نکلا وہی طاغوت ہے. وہ فرد ہو تو طاغوت, سب سے پہلا سب سے بڑا طاغوت ابلیس لعین طاغوت. اب جو بھی فرد ہو, کوئی جماعت ہو, کوئی گروہ ہو, کوئی ادارہ ہو, کوئی انسٹیٹیوشن ہو, اور اس ادارے اور انسٹیٹیوشن کی ٹاپ کیا آئے گی؟ ریاست. ریاست دنیا میں آج کل یہ سمجھیے کہ سب سے منظم ادارہ ہے, انسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ. اور یہ طاغوت بن جائے گی, مکمل ریاست طاغوت کے حکم میں آئے گی اگر وہ اللہ کی اطاعت کی پابند نہیں ہے. اس تمام طاغوتوں کا انکار کر کے ایمان میں آنا معتبر ہے. کچھ بھی طاغوت فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقی. یہ طغا جو ہے, فاما من طغا وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هی المأوی. جو شخص اپنی حد سے بڑھتا ہے, تو یعنی سرکشی اختیار کرتا ہے, اللہ کی بندگی اور اطاعت کی بجائے سرکشی, من چاہی من مانی زندگی اختیار کرتا ہے, آخر الحیات اور دنیا, نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ کہ دنیاوی زندگی ہی کو وہ پسند کر لیتا ہے. اسی کے لیے بھاگ دوڑ, محنت, بہتر سے بہتر آسائشیں مل جائیں, اچھے سے اچھا جو ہے کھانے کو ملے, اچھی سے اچھی رہائش ہو جائے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم. اسی طرح طاغیہ, یعنی تمام جو بھی عناصر فطرت ہے انہیں میں سے کوئی اپنے حد سے مزار طاغیہ ہو جائے. ہوا انتہائی تیز چلی ہے, وہ طاغیہ. فاما ثمود فاہلکو بالطاغیہ. طاغیہ کے ذریعے سے پوری قوم ثمود ہلاک کر دی گئی. وانا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. پانی تھا نا وہ حد سے بڑھا اور وہ سیلاب کی شکل اختیار کر گیا اور طوفان ہوا آیا اور پوری قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی. طغیانی افراد میں بھی ہوگی, طغیانی عناصر فطرت میں بھی ہو سکتی ہے, طغیانی انسٹیٹیوشن میں ہو سکتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا آج سب سے بڑا طاغوت، سب سے منظم طاغوت غیر اسلامی ریاست ہے، یعنی وہ ریاست کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کا اقرار نہ کیا گیا. اگر سپریم لا نہ مانا جائے کہ کتاب و سنت اس ملک میں سپریم لا ہے، جب تک یہ تسلیم نہیں ہوتا وہ ملک طاغوت ہے، چاہے اس کے رہنے والے 100% مسلمان ہیں. افراد کا مسلمان ہونا اور ہے، اور یہ کہ حقیقت میں اس ریاست اور ملک کا اسلام مسلمان ہو جانا بالکل دوسری بات ہے، زمین و آسمان کا فرق. اب اس کفر بالطاغوت کا جو کم سے کم تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ اس طاغوت کے ساتھ کوئی مفاہمت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کوئی دوستی نہ ہو. جیسے اشخاص نے بھی میں نے عرض کیا، طاغوت کون ہے؟ طاغوت ہے فرد، فاسق شخص جو اللہ کے احکام سے سرتابی کر رہا ہے، حدود شریعت سے تجاوز کر رہا ہے، وہ طاغوت ہے. میں عرض کر کے کہوں افراد طاغوت ہو جائیں گے، انسان طاغوت ہوگا، جن طاغوت ہوگا، اسی طریقے سے انسٹیٹیوشن طاغوت بن جائیں گے. اسی لیے میں آپ کو دو حدیثیں سنا رہا ہوں. ادا مدحل فاسق ہو غضب اللہ تعالی واحتضب لہ العرش. آپ نے اگر دوستی کی ہے فاسق کے ساتھ اور فاسق کے گن گا رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، فرمایا جب کسی فاسق کی، جو طاغوت ہے، جب اس کی مدد کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ عرش کانپنے لگتا ہے، تھرا ہوتا ہے. ادا مدحل فاسق وجب اللہ تعالی واحتسب لہ العرش. ایک اور حدیث میں آیا ہے، من ماشاء ما فاسق لیقضیہ فقد اہان علی حد الاسلام. جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت پہنچانے کے لیے. اب آج کل کے سیاسی لیڈر اور ان کے سپورٹرز اور ان کے نعرے لگانے والے اور ان کے گن گانے والے سب کا تصور کر لیجیے، اگر وہ شخص خود فاسق ہے تو جو ان کے ساتھ چل رہا ہے، جو ان کا ساتھ دے رہا ہے، جو ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، یہاں تک کہ ساتھ چلنا، مم مشا ما فاسق، جو چلا صرف کسی کے ساتھ فاسق کے ساتھ، لیقویہ ہو تاکہ اسے تقویت پہنچائے، فقد اعان علی حجم الاسلام، تو اس نے اسلام کی عمارت کو جڑ سے کھودنے میں مدد دی ہے. تو گویا کہ طاغوت سے کفر کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ اس سے مفاہمت نہ ہو، اس سے دوستی نہ ہو. اور اسے ایک انگریزی کے لفظ سے بہترین تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ جہنم بھی کنسائن نہ کیا جائے. یعنی اگر طاغوت کے سائے تلے رہنے پر انسان مجبور ہو تو بھی اس کو ریکنسائن نہ کرے، ذہن قبول نہ کرے، تسلیم نہ کرے، اس کے تحت رہے، تو جسے ہم کہتے ہیں لیونگ انڈر پروٹیسٹ، رہ رہا ہے انسان لیکن ایک مجبوری کو رہ رہا ہے. جیسے کہ حدیث بڑی پیاری ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا جو ہے صاحب ایمان کے لیے تو جیل خانہ ہے، کوئی جیل خانے میں رہنا پسند نہیں کرتا. ظاہر بات ہے وہ خاص طور پر جبکہ طاغوت کی چھتری بھی تنی ہوئی ہے اور آپ اس کے نیچے رہنے پر مجبور ہیں، تو گویا کہ کی کیفیت تو ہو، ماہیے بے آپ تو بن جائے، آپ میں وہ طرف تو ہو، آپ کے اندر وہ احساس تو ہو، ایک دل کے اندر جو ہے اس سے نفرت تو ہو، جس کو کہا گیا ہے کہ یہ گویا کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. منگا منکر فلیغیر بیدہ فإن یستطع فبلسانہ فإن یستطع فبقلبہ وذلک ذخر ایمان. تم میں سے جو شخص بھی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے بدلے، طاقت سے بدلے، ہاتھ سے بدلے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے تو بدلے، اس سے برات سے کرے، اس پر تمنا تو بھیجے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ کہ اس کی اوپر تنقید تو کرے، اور اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو دل سے نفرت تو رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین بن جائے. تو اگر انسان دیکھیے اس کا عملی نتیجہ کیا نکلے گا، اگر آپ کسی نظام کو نظام میں باطل پر رہے گا تو مجبور کیا کرے، کہاں جائے؟ پوری دنیا میں طاغوت ہی طاغوت ہے، کہاں جائے؟ امریکہ میں جائے تو وہ بہت بڑا طاغوت، پھر پاکستان کی ریاست طاغوت کے درجے میں، سعودی نظام ہے، سارا معاملہ جو ہے فحاشی ہے، بے حیائی ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے طاغوت ہے. پھر یہ کہ دستور میں ابھی تک وہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی والی دفاع نہیں آ سکی، لائے ہیں 227 الف کے اندر، لیکن یہ کہ وہ غیر مؤثر ہے، بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو کیا کریں؟ اب دیکھیے میں تین لفظ استعمال کر رہا ہوں، غور سے سنیے. جو شخص ریکنسائل نہیں کرتا اس نظام کے ساتھ، اور جو شخص وہاں احتجاج رہ رہا ہے، اندر کنٹیکٹ رہ رہا ہے، وہ اس نظام میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی کوشش نہیں کرتا. اگر آپ نے ریکنسائل کیا ہے تو گویا کہ آپ اس نظام کے تحت فلرش کرنا چاہیں گے. انگریزی کا لفظ فلرش، اچھا کمائیں، اچھا مکان ہو، اعلیٰ اپنی جگہ ملے، آپ کاروبار پھیلے بڑھے، ایک مل سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا چلے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں حرام تو نہیں ہیں، جائز راستے سے اگر ہو رہی ہو. پر یہ شخص جو ہے باطل کے نظام کے تحت رہتے ہوئے وہ خود کوئی حرام طریقہ اختیار نہیں کر رہا، حلال ذریعے سے جائز ذریعے سے پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے، تو بھی سر حقیقت یہ کہ ہو گئے بظاہر ذرائع اس کے حلال ہیں، لیکن نظام کا فلانا ہے جس کے تحت وہ پھل پھول رہا ہے. یہ پھلنے پھیلنے پھولنے کا عمل نہیں ہوگا. آدمی رہے گا تو اس طریقے سے رہے گا کہ گویا کہ اس نظام کے تحت کوئی بھی کام کر کے اتنی تو اپنے لیے معاش حاصل کرے کہ جان اور زندگی اور جسم کا تعلق برقرار رہے، باقی ساری توانائی ساری قوت جو ہے وہ صرف کر دے اس نظام کو بدل دے. یہ اگر ہے تو پھر کفر بالطاغوت کا حق کسی درجے میں ادا ہوا، اور اگر یہ نہیں ہے، جب یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس شخص نے واقعتاً طاغوت کے ساتھ کفر کیا اور پھر اللہ پر ایمان لایا، گویا کہ اس کی زندگی اب جہد مسلسل، ہر لحظہ جہاد اس سے عبارت ہے. کٹھا کش ہمارے ہاں ایک فارسی کا لفظ جو ہے وہ غلط طور پہ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ یہ کہ غلط العام ہے. کشمکش، کشمکش کسی اور شہر کا نام ہے کہ آدمی جو ہے تذبذب میں ہو. کشمکش، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. لیکن یہ ہوتا کشاکش، کھینچتان، کشاکش اس کے لیے صحیح لفظ ہے فارسی کا. کشاکش میں پوری زندگی گزرے گی اس کی، ہر لہجہ کشاکش میں، جہاد میں. سب سے پہلا جہاد اس کا ہوگا خود اپنے نفس کے خلاف. یہ اندر بھی تو طاغوت ایک موجود ہے. ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دینے والا تمہارے اندر ہے. نعوذ باللہ من شرور انفسنا، محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے. تو سب سے پہلی بات اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. سٹرگل اسی کو کہا گیا ہے، یہ افضل الجہاد ہے. ائی الجہاد افضل یا رسول اللہ، حضور سے پوچھا گیا سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ جواب دیا کہ التجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ ہے اپنے نفس کے ساتھ کشاکش کرو، جد و جہد کرو، اسے اللہ کا مطیع بنا. اپنے نفس سے اگر آپ کچھ باری ہوں گے تو معاشرہ ہے وہ آپ کو دباؤ ڈالتا ہے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کا معاشرہ ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی قوم ہے، حالات کا ایک خاص چلن ہے، معاشرہ ایک خاص سمت میں جا رہا ہے، جدھر ہجوم جا رہا ہو ادھر چلنا بہت آسان، اس کے خلاف جانا بہت مشکل ہوتا ہے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، بہت آسان کام ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کہتے نہیں مجھے تو ایمان کے راستے پر چلنا ہے، جبکہ معاشرہ جا رہا ہے تو ہو کے راستے پر، فسق کے راستے پر، فجور کے راستے پر، تب کشاکش ہوگی، فرکشن ہوگی بڑی زبردست. یہ بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بڑا زور لگایا اور آپ دو قدم آگے بڑھ گئے لیکن کوئی اور ریلا آیا ہجوم پر، اس نے آپ کو دس قدم پیچھے پھینک دیا. لیکن یہ کہ یہ کشاکش رہے گی، مسلسل رہے گی، جاری رہے گی، ہمت نہ ہارے آدمی، کرتا رہے. تا دمے آخر، تا دمے آخر دمے فارغ مباش، ایک لمحہ بھی اس سے فارغ نہیں ہو سکتا جہد مسلسل. اب دیکھیے یہی ایمان حقیقی اور جہاد کا ربط ہے جو سورہ حجرات میں واضح ہوا. جہاں آیت نمبر 14 میں نے آپ کو سنائی، آرام و آمنا کلن کو ملو ولا کن کلو اسلم نہ ولما یا کلو ایمان و فی کلو کے کم، یہ مضبوط دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. نبی ان سے کہیے تم ایمان حجر نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ اسلام لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگلی آیت میں بتا دیا، اگر جاننا چاہتے ہو مومن کون ہوتا ہے، اگر اس پر پورا اترنا چاہتے تو سن لو. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، جس شان کے ساتھ کہ پھر کوئی شک باقی نہیں رہا.
یقین کامل، نہ اللہ کی ہستی میں کوئی شک ہو نہ رسول کی رسالت و نبوت میں کوئی شک ہو. پھر مگر یلتارون وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ. تو یہ جہد مسلسل جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے پہلے خود شریعت کی پابندی، کتاب و سنت کو اپنے اوپر عائد کرنا پہلا مرحلہ ہے، آسان کام نہیں. اس لیے میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت سنائی، آیت نمبر 7 سے بڑی پیاری ہے، مشہور نعمت اللہ علیکم، اور ذرا نعمت کو یاد کرو جو اللہ کی طرف سے تم پر ہوئی ہے، اس کا انعام، اس کا بہت بڑا فضل. وہ میثاقہ الذی واثقتم به، اور اس میثاق اور قول و قرار کو یاد رکھو جس میں کہ اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے، جکڑ لیا ہے. اذ قلتم سمعنا واطعنا. دیکھیے سورہ بقرہ کی جو آخری آیت سے پہلی آیت ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وہ اس پر ختم ہوتی ہے. لیکن جب تم نے کہا سمعنا واطعنا، اب جکڑے گئے، اب تمہیں اطاعت کرنی ہے، اب تمہیں ماننا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے. واسطن میں ہی تمہیں جکڑ لیا ہے، باندھ لیا اللہ نے، تو وہ میثاق و شریعت اب اس میں تم بن گئے ہو. سب سے پہلے تو اس کے لیے جہاد راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو نفس کے خلاف جہاد، معاشرہ اور اس کی ریت اور اس کی رسومات اور اس کے رواج اور اس کا دباؤ ہے، اس کے خلاف جہاد، اور پوری ریاست اس کے راڑے آ رہی ہے، ظاہر بات ہے. جہاں ریاست کی سطح پر یہ طے نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے یہاں فائنل ہے، سپریم لا ہے، جہاں ریاست تاغوت ہے، اب آخری جہاد اس کے ساتھ ہوگا. اگر یہ نہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر نفی ہوتی چلی جائے گی. اگر یہاں آ کر جہاد رک گیا تو جہاد مان نفی وہ دھوکا ہے، فریب ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اگر زمین بھی زرخیز ہے، صالح ہے، اور بیج بھی اس میں صحیح پڑا ہے، تو پودا نکلے گا، پروان چڑھے گا، اس میں پھل آئیں گے، اس میں جو بھی پھل پھول آئے گا، اگر دونوں چیزیں درست ہیں، اگر انسان کی اپنی شخصیت صحیح ہے اور ایمان کا بیج بھی صحیح پڑ گیا، تو جو یہ پودا پروان چڑھے گا، اس کی آخری منزل تاغوت، سب سے بڑے تاغوت سے پنجہ آزمائی اور اس کے خلاف جہاد. اگر یہ نہیں ہے، اس ٹینٹڈ گروتھ رہ گئی ہے، کہیں جو پودا جو ہے چھوٹا ہی رہ گیا، آگے بڑھ ہی نہیں رہا، تو معلوم ہے یا زمین میں کوئی خرابی ہے اور یا بیج میں کوئی خرابی ہے، اس کے سوا تیسری صورت تو کوئی. تو سب سے پہلے جہاد نفس کے خلاف، باطل کے خلاف. لیکن پھر جب طاغوت منظم ترین ادارہ ریاست اس کے خلاف جہاد ہوگا، اس کی دو منزلیں ہیں. پہلی منزل ہے دعوت اور دوسری منزل ہے اقامت، اس دین کی دعوت دینا دوسروں کو، آؤ بھائی اللہ کو مانو، اللہ کے دین پر چلو، تم بھی اپنے ایمان کی تجدید کرو، تم بھی شریعت کو اپنے گھروں میں اپنی ذات پر نافذ کرو، یہ دعوت. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، اس کی دعوت لے کر کھڑے ہو جاؤ. اور پھر اقامت، دین کو قائم کرنا، اس تاغوتی نظام کو دیکھو ان سے اکھیڑ کر وہاں پر اللہ کے دین کا نظام قائم کرنا. اور ان دونوں کے درمیان ایک منزل آتی ہے جس کا نام ہے جماعت. دعوت کے نتیجے میں جماعت وجود میں آئے گی، ایک ایسی منظم قوت جو سم و تاج پر مبنی ہو، جنہوں نے خود اپنے وجود پر اللہ کے دین کو نافذ کر لیا ہو، اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو نافذ کر لیا ہو، پھر کسی ایک شخص سے سب اطاعت کا تعلق باندھ کر وہ ایک منظم قوت بن جائیں. یہ قوت وجود میں آئے گی تو نظام سے ٹکر موڑ لی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں. لہذا دعوت و اقامت کے درمیان جماعت، حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی جماعت ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، سورہ مائدہ میں فرمایا، یقیناً جو اللہ کی پارٹی ہے وہی غالب حکم ہے. تو دعوت اور اقامت اور ان کے درمیان جماعت کا مرحلہ، یہ ہے در حقیقت اس جہاد کی منزلیں. لیکن اس پورے عمل میں انسان کو سہارا چاہیے. وہ سہارا کون ہے؟
وہ سہارا ہے جس کا ذکر ہے اس آیت میں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، فقد استمسك بالعروة الوثقی، اللہ پر ایمان اور یقین، جیسے کہ حضور سے فرمایا گیا فصبر وما صبرك الا بالله، اے نبی صبر کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، مخالفتیں ہیں، ایذائیں ہیں، استہزاء ہے، تبصر ہے، مذاق آپ کا اڑ رہا ہے، آپ کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، لیکن اے نبی صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے، ڈٹے رہیے، جمے رہیے، وما صبرك الا بالله، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر قائم ہے، یہ سہارا ہے، یہ ہے وہ فقد استمسك بالعروة الوثقی۔ اسی کو جب سورہ حج میں فرمایا گیا، جیسا کہ میں نے اس سے پوری زندگی جو ہے مسلسل ہوگی، جہاد ہوگی مسلسل، چنانچہ وہاں آخری آیت کیا ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا ہو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، یہ بہت بڑا تقاضا، بہت بڑا مطالبہ آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھو اپنا، جتنا کہ حق ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کا جتنا حق ہے وہ کوئی پورا نہیں کر سکتا، اپنی امکانی حد تک تو جائے گا نا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جب صحابہ گھبرائے انہوں نے حضور سے کہا، حضور اللہ کا حق تقویٰ کون ادا کر سکتا ہے، پھر آیت نازل ہوئی سورہ تغابن کی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے حد استطاعت میں اللہ کا تقویٰ کیا، تو یہاں پہ بھی اسی پر قیاس کیا جائے، جتنا تمہارے ریسورسز ہیں، جتنی بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، جتنی بھی تمہارے جسم و جان میں صلاحیتیں قوتیں رکھے، کھپاؤ کر کے، یہی وجہ دیکھیے ترتیب کو دیکھیے، آیت الکرسی کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، آیت الکرسی کے بعد یہ مضمون آیا، ومن یکفر من الطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لن تنفک اللہ، اور آیت الکرسی سے متصلا پہلے کون سی آیت آ رہی ہے، یہ سمجھیے کہ ایک انگوٹھی ہے نگینا یا قیمتی ہیرا جو ہے وہ تو آیت الکرسی ہے، اور دونوں طرف وہ انگوٹھی کے جو بازو جا رہے ہیں، تو دوسرا بازو تو ہم نے دیکھ لیا، لائے تو آف الدین پر تبق رشت مغل بھائی تبھی اکثر بتا ہوں تو وہی امن اللہ ہے فقد استم سے کبھی اور وطن غصہ، اب ادھر دیکھیے دوسرا کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اہل ایمان خرچ کر دو، کھپا دو، لگا دو، جان کا کھپانا بھی انفاق ہے، رفقت الدراہم پیسے ختم ہو گئے، رفق الفرس گھوڑا بن گیا، کھپ گیا، ختم ہو گیا، جان کا کھپانا، مال کا کھپانا، جو بھی ہم نے تمہیں دیا ہے، جسمانی صلاحیت بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، ذہانت بھی تو اللہ کی عطا کردہ ہے، پھر جو مال اسباب ہے، اولاد ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، ان سب کو کھپا دو، لگا دو اللہ کی راہ میں، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے، وہ دن ہم میں سے ہر ایک کے لیے تو موت کا وقت ہے، میں ماں کا فقط قامت قیامت ہو، قیامت صغرا تو یہ ہے، قیامت کبرا بھی آئے گی، قیامت کے دن جب سب کھڑے ہوں گے عرب کے حضور میں، جس کا ذکر آیا تھا اس آیت میں، اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، تو یہ جو قیامت ہے جس میں کہ لا بیع فیہ، نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی فائدہ پہنچائے گی، ولا شفا، نہ کوئی شفاعت نصیب ہوگی، کیٹیگوریکل ڈینائل ہے یہاں تو، شفاعت کیا نتی مطلق، ہاں آئے کوئی کرسی میں اس میں استثناء قائم کیا گیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے ساتھ شفاعت ہوگی، لیکن یہاں جو ہے زور دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یہ ہے جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا ہو جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اور یہ آج ختم ہوتی ہے کس پر، اس جہد مسلسل میں، اس جہاد مسلسل میں تمہارا سہارا کیا ہے، واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمک جاؤ، چمک جاؤ، مضبوطی سے تھام لو اللہ کو، وہ مولا کو، وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار، اور کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور پشت پناہ. یہی مضمون ہے کہ جو سورہ بقرہ میں اس آیت کے بعد آ گیا, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ ایمان باللہ کا کنڈا تم نے تھاما ہوا ہے اور جہاد اب تم کر رہے ہو اللہ کی راہ میں, تو اللہ تمہارا پشت پناہ ہے, مددگار ہے, ساتھی ہے. یہ جہاد کی منزل ایک دن میں تو سر نہیں ہو جائے گی, بڑا وقت لگے گا, یہ تو مسلسل کرنے کا کام ہے. کتنا وقت لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ تو اللہ کے رسول تھے. ہم تو اس جد و جہد میں اگر 100 برس بھی لگے رہے اور کوئی نتیجہ نکل جائے تو بہت بڑی بات ہوگی, لیکن اس مسلسل جد و جہد میں تمہیں سہارا کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ساتھی ہے, مددگار ہے, پشت پناہ ہے اہل ایمان کا, اور انہیں مسلسل نکالتا چلا جاتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. والذین کفروا, اور جو لوگ کفر کے رشک اختیار کریں, اور اس میں جو پہلی آیت میں نے آج پڑھی کر آپ کو سنائی تھی, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اس سے اگلی آیت پر انشاءاللہ اگلے دنوں میں گفتگو ہوگی کہ اس ایمان کا ایک برعکس راستہ بھی ہے. مسلمان ہے, ایمان اسلام لے تو آیا تھا, اس وقت کوئی بدنیتی بھی نہیں تھی, لیکن پھر یہ تقاضے پورے کرنے میں ہمت جواب دے گئی, اب وہ ڈبکیاں مار رہا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا, اس پر انشاءاللہ اگلے دن میں گفتگو ہوگی. بہرحال اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے دوسرا مرحلہ جو اقامت کا ہے اس کے لیے اس جماعت کا ایک مقدمے تعداد میں تیار ہو جانا ضروری ہے. نہیں ہوگا تو وہی دعوت کا کام جاری رہے گا, اس سے اگلا مرحلہ نہیں آئے. یوں سمجھیے کہ جہاں مسلمان ہے ہی اقلیت میں, وہاں تو یہ مرحلہ بہت طویل ہو سکتا ہے, بہت طویل ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے اقدام کا مرحلہ آئے ہی نہ, آگے بڑھ کر اس نظام کے پنجہ آزمائی کا کوئی امکان پیدا ہی نہ ہو, اس لیے کہ ابھی اتنی تعداد میں لوگ جمعی نہیں ہوئے, وہ اتنے منظم ہی نہیں ہیں, ان کے اندر خلوص و اخلاص کی وہ مقدار ہے ہی نہیں کہ جمے ہوئے نظام کو بے سبون سے اکھاڑنا کو آسان کام تو نہیں. پہلا مرحلہ نہیں آئے گا, لیکن یہ کہ جہاں مسلمان حکمران ہوں وہاں اس دوسرے مرحلے سے آخری مرحلے سے پہلے ایک کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے وہ حدیث جو میں آپ کو سنا چکا کہ جو بھی مسلمان تو ہے نا آخر, جو بھی حکمران ہے ان کو صحیح مشورہ دیا جاتا رہے, ان کا اچھا کام ہو اس کی تحسین و تائید ہو, وہ کوئی غلط اوپر جا رہے ہیں وہ تنقید کی جائے, صحیح ہو ان کے سامنے بیان کر دیا جائے. عظیم و نصیحہ قیل لمن قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمہ المسلمین وعامتہم. یہ ہے در حقیقت وہ کام کہ جو ہم ان جمعوں کے اندر کچھ مشورے دے کر, کچھ تنقیدیں کر کے, کچھ مطالبے کر کے در حقیقت اپنا اس حدیث کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرتے ہیں, ورنہ ہم سیاسی طور پر اپوزیشن میں نہیں, الیکشن کا راستہ ہم نے اپنے لیے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کیا اور ادھر جانا ہی نہیں, کشاکش اقتدار میں ہم فریق ہیں ہی نہیں, شریک ہیں ہی نہیں, نہ کسی کے حلیف ہیں نہ کسی کے حریف ہیں, ہم تو اسی جدوں میں حکم کر رہے ہیں. اس رخ پر وہ جماعت تیار ہو اور مقدمے تعداد میں تیار ہو جائے, ہجوم نہیں, ہم بول نہیں, جماعت بل جماعت رقم یا وقت بل ہجرت ول جہاد کی سبیل اللہ, پھر وہ مراحل جو ہجرت و جہاد کے ہیں, لیکن پہلے تین مرحلے ہیں ایسی جماعت جو سم و طاعت پر مبنی ہو اور جس میں وہ لوگ شامل ہوں جنہوں نے اپنی ذات اور اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو قائم کر لیا. بہرحال کسی اعتبار سے اب آپ سے ایک تو تقاضا یہ ہے کہ آج کی میری گفتگو کے حوالے سے ہر شخص سوچے ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا صرف ایک روایتی سا دین ہے جو بس نسل منتقل ہو گیا ہے, کچھ ریچولز ہیں رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین نگالی نہ رہی, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں, وہ دل وہ آرزو تاغوت کے ساتھ پنجہ آزمائی کی آرزو تو ہو
کہ اللہ وہ دن آئے کہ ہم کبھی اس تاغوت کو چیلنج کرنے کے لیے میدان میں آ سکیں
اور اس کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے. تو اس کے لیے تو اصل میرا آج کا جو خطاب ہے وہ تو ہے اس اعتبار سے. باقی یہ کہ جو بھی ہم اس آخری بات کے حوالے سے کہ جو بھی احباب حکومت ہے ان میں ایسے بھی آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں جن کے بارے میں وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ رنگ گل کا سلیقہ نہ بہاروں کا شعور ہے پھر ہاتھوں میں تقدیر حنا ٹھہری ہے. کیا کیا جائے, ان کے ہاتھ میں ہے, ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہے, کبھی کوئی ہے اور کبھی بے نظیر ہیں, کبھی نواز شریف صاحب ہیں. نواز شریف صاحب کو ہر چیز کی اہمیت کا علم ہے لیکن شریعت کی اہمیت کا علم نہیں. باقی ہر چیز جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں لیکن یہ کہ سود کے انتداد کے لیے جس کے لیے کہ ان کے والد محترم نے میرے ہاں بیٹھ کر کہا تھا ایک سال کے اندر اندر کو وہ ختم کرو. میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے دو سال کی مہلت بھی اگر ہو جائے, جبکہ شہباز شریف صاحب نے تین سال کہے تھے, میں نے کہا دو سال تو کہا دیا شریف صاحب نہیں نہیں ایک سال کے اندر اندر ختم کرو. وہ ایک سال کو پورا ہوئے موقع پورا دیا لیکن ابھی ادھر کوئی روح ہی نہیں, کوئی ذکر ہی نہیں. بہرحال جہاں تک تو نواز شریف صاحب کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ذاتی سطح پر تو اتمام حجت کر دیا ہے. آج صرف اس بات کا اضافہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اگر رسی دراز کرتا ہے مہلت دیتا ہے تو اس سے انسان کو دھوکہ نہیں کھا جانا چاہیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر ایک دم وہ رسی کھینچتی ہے, جو مہلت اللہ کی طرف سے مل رہی اسے زمین میں سمجھنا چاہیے. پاکستان کا قیام موجودہ تھا, اس کا بقا موجودہ ہے اور موجودہ گر موجودہ مسلسل یہ شوال اسلام میں آ رہے ہیں. 27 اور 28 مئی کی شب کو جو قیامت گزری ہے لوگوں کے علم میں نہیں ہے, رکھتا رکھتا وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور یہ موجودہ ہے میرے نزدیک ان تمام چیزوں کا علم ہمارے لوگوں کو حاصل ہو گیا. اسرائیل کے جہاز کھڑے ہوئے مدراس اتری نگر کے ہوائی اڈوں پر اور بلا کر جو ہے ہائی کمشنر انڈیا کا جو اسے بلا کر رات کے 1 بجے اسے وارننگ دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ نے اور جو ہمارے وزیر خارجہ نے کہہ دیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی امریکہ کی بات تھی, اسی کے جہاز سے تو انہوں نے ریفیولنگ کروائی ہے. پوری طاقت سمجھیے, اسی لیے یہ موجود ہے. اگر وہ اطلاع نہ پہنچی ہوتی, بہرحال یہ ISI کے ذریعے سے ہوا, کسی ذریعے سے ہوا ہے, لیکن ہر شے کا آخری سرا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہتا ہے تو وہ شے ہوتی ہے اور نہیں ہوتی. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1965 کا معاملہ جو موجودہ تھا کہ نہیں تھا, بی بی سی پر دکھایا جا چکا منظر فال آف لاہور کا, لاہور کو بھارت نے پتہ کر لیا بی بی سی. تو اللہ نے بتایا حیبت ڈال دی, سعودی فی قلوب الذین کفروا الغاؤ, میں ان کافروں کے دلوں میں رو ڈال دوں. بہرحال معجزے پر معجزے ہو رہے ہیں لیکن دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ما غرک بربک الکریم, انسان جو ہے اللہ کے ان جو بھی اس کی طرف سے مہلت مل رہی ہو اس پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب یہ کہ اگر کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو صدر مملکت ہیں بظاہر تو وہ بے دست و پا ہیں, ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے, کوئی اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں, لیکن بہرحال انہیں بھی ایک اہم مقام حاصل ہے. تو تارک صاحب کو میں نے خط لکھا تھا امریکہ سے جبکہ میں وہاں اپنے آپریشن کے سلسلے میں مقیم تھا, وہ خط میرا ہے خلافت میں تو کر بھی دیا تھا لیکن شاید آپ کی نظروں سے نہ گزرا ہو. میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ صدر ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ سارا معاملہ ہوا اس وقت جبکہ میں امریکہ میں تھا, تو مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ آپ کو مبارکباد دوں یا آپ سے تعزیت کروں, اس لیے کہ کتنی بڑی ذمہ داری اب آپ کے سر پر آ گئی ہے اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے, تو ذمہ داری پوری نہ ہو تو غریب بھی بڑی سخت ہوتی ہے. بارہ ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ وہ جو معاملہ آپ نے کیا تھا اور نواز شریف صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا اور نواز شریف صاحب نے یہ کہہ بھی دیا تھا راجہ دفلف صاحب سے کہ تیاری کیجئے, اب اس ترمیم کی ترمیمی بھی تھی, تو اب آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے اور آپ کم سے کم یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آخر شریف فیملی کی گڑ بکس میں تو ہے نا, تبھی تو آپ صدر بنے, کیسے بن جاتے صدر. خود ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی یہ بات. تو میں نے کہا کہ اب جو بھی آپ کے گڈ آفیسز ہیں ان کو بھروئے کھاد لائیے اور یہ مرحلہ طے کرائیے. یہ خط میں نے لکھا تھا تنظیم اسلامی کا وفد ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, میرا ان سے کچھ تھوڑا سا پچھلی ملاقاتوں کا معاملہ بھی تھا, مجھے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا تھا ہمارے وفد سے کہ اس مسئلے میں کچھ پیچیدگیاں ہیں, تو کبھی مفصل گفتگو کے لیے اگر میں لاہور آیا تو وہاں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو جائے گی, ورنہ یہ کہ یہاں وہ آ جائیں تو تفصیل سے بات ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی شکل ہو گئی ہے, کل صبح میری ان سے ملاقات ہو رہی ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پھیر دے, کھول دے, انشراح صدر عطا کر دے. فاروق غاری صاحب سے میں نے جب بات کی تھی تو میں ان کے جواب سے بہت مایوس ہوا تھا, اگرچہ ویسے مجھے ان سے ذاتی طور پر بہت حسن چل رہا ہے, لیکن اس مسئلے میں ان کا جواب جو تھا, ان کا جو طرز عمل تھا, وہ میرے لیے بہت مایوس تھا. لیکن یہ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ, یہ چونکہ دینی آدمی ہے, مذہبی آدمی ہے, نماز قوم و صلات کے پابند ہے, بڑی شرعی داڑھی ہے ان کے چہرے پر, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کوئی کام کرا دے. ایک اور کوشش جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دینی جماعتوں کے سربراہوں کا کوئی اجلاس ہو, وہ خطاب کرے اس موضوع پر. ویسے یہ کہ اجتماع اس سے پہلے بھی ہم نے کیا تھا الحمرا میں, تو وہاں بھی کچھ لوگ آ گئے تھے, لیکن جماعت اسلامی کی طرف سے بھی شاید اسلم سلیمی صاحب آئے تھے, اسی طریقے سے تحریک اسلامی کی طرف سے بھی اس کے امیر نہیں کوئی اور صاحب آئے تھے. لیکن یہ کہ اب ہماری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ دینی جماعتوں کے سربراہ جمع ہو کر اس کا اگر مطالبہ کریں گے تو اس کا ایک وزن بڑھتا ہے. اس کے علاوہ جو چند باتیں ہیں اس وقت میں, چند منٹ میرے پاس ہیں, میں عرض کر دوں اپنی رائے بھی جو اس وقت کے ملکی حالات ہیں. کاروبار بین کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو پالیسی جا رہی ہے وہ بہت صائب ہے, بہت درست ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کنسنسس حاصل کرنا چاہیے تھا, پہلے تو اعلان کر دیا اور اب نہیں. میرے نزدیک اس طرح کا کنسنسس تو نہ ممکن تھا نہ اب ممکن ہے کہ کوئی بھی اختلاف کرنے والا باقی نہ رہے, یہ تو نہیں ہوگا, ناممکن. اگر آپ اس کو ملتوی کریں تو وہ نہ نارمل تیل ہوگا نہ راجا ناچے گا. اس میں میرے نزدیک صحیح پالیسی یہ کہ حکومت نے اپنے کارڈ رکھ دیے سامنے, اپنا عزم اپنا ارادہ وہ سامنے رکھ دیا کہ کرنا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک اور حیثیت میں نیگوسیشن ہوگی. اب نیگوسیشن پہلے جو تھی وہ کسی اور حیثیت میں تھی, اب حکومت کو بھی تو اپنے نام کی لاج رہے گی, اس کو اپنی کمٹمنٹ جو ہے اس کا لحاظ رہے گا. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی صحیح ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان آیا وہ بھی میرے لیے بڑا ہی دل خوشکن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اس کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. میں اس میں ایک لفظ کا اضافہ کروں گا کہ اس کے اوپر سارا غور و فکر ٹیکنیکل اور ملکی اور قومی سطح پر ہونا چاہیے. علاقائی سطح کی سوچ جو ہے اس میں ختم کر دینی چاہیے, اس پر ٹیکنیکل گفتگو ہونی چاہیے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہوئی ہے کہ حکومت نے دعوت دی ہے مناظرے کی, جاؤ گفتگو کر لو, اور مناظرہ بھی ٹیلی ویژن پر براہ راست سے نکاح ہو جائے گا, اور مخالفین جو ہے بھاگ گئے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی فتح جو ہے حکومت کو حاصل ہو چکی ہے. دوسری بات یہ کہ زمینوں کی جو واگزاری ہے کہ جو پہلی دو جو بھی اصلاحات ہوئی کہ زرعی اصلاحات, ان کے بعد بھی کوئی ہیر پھیری ہوئی ہے, تو اس کے معاملے میں جو اقدام ہو رہے ہیں, یا یہ کہ واجبات ٹیلی فون اور سوئی گیس اور بجلی اور اس کے واجبات کی تو اب قوت کے ساتھ حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اصولاً درست ہے. لیکن اس میں بہت زیادہ ضرورت ہوگی اس بات کی کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ معاملہ ہو, یہ نہ محسوس ہونے پائے کہ ان کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو کمزور کرنے. اگر یہ کہیں سے اجتماع اس میں پیدا ہو گیا تو کریڈیبلٹی ختم ہو جائے. اس میں یقیناً ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے وہ حکومت کے حامی لوگ ہوں, اگر انہوں نے بجلی چوری کی ہے, اگر انہوں نے ٹیکس چوری کی ہے, اگر انہوں نے وہ نازہند ہے قرضوں کے, ان تمام معاملات کے اندر چاہے وہ حکومت کے مخالف ہوں چاہے وہ حامی ہوں, کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب نے جو اپنے اثاثے پیش کیے ہیں, ان اثاثوں کے معاملے میں بھی جو باتیں کہی گئی ہیں میرے نزدیک اس کی تائید کی جانی چاہیے, کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے اپنے اثاثے بینکوں کے حوالے کر دیے ہیں, وہ بیچے یا وہ خرید لیں. اس میں اس بات کا امکان ہے کہ اس وقت یہ اقتدار میں ہے, حکومت بینک جو ہے وہ ان کے دباؤ میں ہے, تو وہ معاملہ جو ہے ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, صحیح نہ ہو. یہ بات جو کہی ہے فاروق لغاری صاحب نے میرے نزدیک تائید کی مستحق ہے, کہ انہیں خود بیچ کر اور نقد ادا کر رہے تھے, انہوں نے نقد لیا تھا بینکوں سے. لہٰذا انہیں چاہیے کہ جو بھی چیزیں بیچنی ہے بیچیں, خود بیچیں, خود مارکیٹ میں بیچ کر جو پیسہ ملتا ہے اس کے ذریعے سے اپنے قرضے جو ہے ان کی ادائیگی کریں. ایک آخری بات جو آج مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے, یہ کوئی چھ سات مہینے بعد یہ سزائے باد گشت ہے جو آج آپ سنیں گے. دسمبر 97 میں نے دورہ کیا تھا بنگلہ دیش کا, اور اس زمانے میں کافی ایک سلسلہ چل رہا تھا, سلسلہ جنبانی کے, جو بنگلہ دیش میں پاکستانی اسٹرینڈڈ ہیں, پھنسے ہوئے ہیں,
ان کو واپس لانے کے لیے کچھ سلسلہ شروع کیا جائے, اور کچھ پیشرفت بھی ہوئی تھی, وہ نواز شریف صاحب نے وعدے بھی کیے تھے, لیکن یہ کہ پھر 6 مہینے 7 مہینے گزر گئے ہیں اور کوئی ایک قدم ادھر نہیں اٹھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کالا باغ ڈیم کے سلسلے میں اندرون سندھ کوئی ناراضگی جو ہے اس کی پرواہ نہیں کی گئی, اسی طریقے سے اس معاملے کے اندر بھی یہ بڑا ہیومینیٹیرین مسئلہ ہے, انسانی مسئلہ ہے. 238,000 انسان سب ہیومن لیول پر زندگی گزار رہے ہیں. میں دیکھ آیا ہوں جس کو کہتے ہیں یہ تو پیرس ہے, وہاں کے حالات دیکھ کر جو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے قیاس سندھ گلستان میں بہار مرا حالات بہت ہی ان کے جو ہیں وہ خراب ہیں. ان کو واپس لانے کے لیے 930 گھر تو میاں تنوں میں خالی پڑے ہوئے, 1,000 گھر بنائے گئے تھے, صرف 65 فیملیز جو ہیں آئی تھی, باقی 930 گھر موجود ہیں. ان کا کہنا بھی اس کی مجھے یاد آیا کہ ان دنوں ایک بیان آیا ہے پھر ان کے جو لیڈر ہیں وہاں نسیم خان صاحب کا اخبارات میں, انہوں نے پھر فریاد کی واویلا کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں بھی جو بھی ارباب اختیار ہیں ارباب اقتدار ہیں ان کی توجہ ادھر مبذول کراؤں کہ یہ کام کرنے کا ہے. کل 2,00,000-2,50,000 افراد اس پاکستان کے 13-14 کروڑ کے اندر آ کر کیا ہو جائے گا؟ ان کا کہنا یہ کہ ہمیں پنجاب میں آباد ہونا ہے, وہ سندھ میں آباد ہی نہیں ہونا چاہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس ایل کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں, الطاف حسین سے کوئی تعلق نہیں, ہم تو پاکستان کے علمبردار ہیں اور کسی مہاجر قومیت کے علمبردار نہیں. یہ سب چیزیں ساری میں چونکہ خود ان سے سن کر آیا تھا, ان سے گفتگویں ہوئی تھی, اس لیے میں آج جو ہے پھر ادھر توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ ان کے لیے, اس لیے کہ 24 کروڑ روپیہ تو رابطے کے فنڈ میں پہلے سے موجود ہے. حکومت نے یہ کہا تھا کہ اگر فنڈ فراہم کر لیے جائیں تو ہم یہ کام کر دیں, تو بھارا جو پہلے سے موجود ہے وہ خرچ کیجیے, اس کے بعد جو ہے آگے کی بھی کوشش ہو جائے گی. تو اللہ تعالی ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.